بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی چوتھی اور آخری جلد جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی نجات، فلاح، حقیقی کامیابی اور سعادت ابدی کا سبب بنتے ہیں، اس چوتھی جلد کی نویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب و تفکر، یعنی فکر و تدبر کے بیان میں. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے، اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب و تفکر، فکر و تدبر کے بیان میں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک ساعت غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فکر و تدبر اور نظر و اعتبار پر کثرت سے زور دیا ہے. واضح ہو کہ فکر انوار کی کنجی ہے اور بصیرت کا مبدا ہے، وہ علوم کا جال اور معارف و معانی اور مطالب کے شکار کا ذریعہ ہے. عام طور پر لوگ اس کے فضل اور مرتبے سے واقف ہیں، لیکن اس کی حقیقت، ثمرے، مصدر، منبع، طریقے اور کیفیت سے واقف نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں جانتے کہ فکر کیسے کرتے ہیں، کس امر میں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور فکر کس لیے مطلوب ہوتا ہے. آیا وہ بذات خود مطلوب ہے یا کسی ثمرے کے لیے مقصود ہے؟ اگر وہ ثمرے کے لیے ہے تو وہ ثمرہ کیا ہے؟ علوم ہیں یا احوال یا دونوں؟ ان تمام حقائق کو واضح کرنا ایک امر مہم ہے. ہم پہلے فکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر تفکر کی حقیقت بیان کریں گے، اس کے بعد اس کے ثمرات پر گفتگو کریں گے، پھر ان امور پر روشنی ڈالیں گے جن میں فکر کیا جاتا ہے. تفکر کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں بے شمار مواقع پر تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے اور فکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے. چنانچہ ارشاد ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. پارہ نمبر 4، رکو نمبر 11، آیت نمبر 191. جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر کرو، اس لیے کہ تم اس کا صحیح اندازہ کرنے پر قادر نہیں ہو. اور یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے. روایت میں ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو فکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: کیا بات ہے، تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسا ہی کرو، اس کی مخلوقات میں فکر کرو، اس میں فکر مت کرو. یہاں سے قریب ایک سفید زمین ہے جس کی سفیدی روشنی ہے اور روشنی سفیدی ہے. اس کا فاصلہ مغرب کی طرف کو 40 دن کا ہے. اس کے باشندے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، شیطان ان سے کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ نہیں جانتے شیطان پیدا بھی ہوا ہے یا نہیں. لوگوں نے کہا: وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ نہیں جانتے کہ آدم پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی. آپ نے فرمایا کہ اے عبید، تم ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ عبید نے کہا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی بنا پر کہ کبھی کبھی ملو، اس سے محبت زیادہ ہوگی. عبید نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بیان فرمائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگیں اور فرمایا کہ آپ کی تمام باتیں ہی عجیب تھیں. ایک رات میرے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ میرا بدن آپ کے جسم مبارک سے مس ہو گیا. پھر فرمایا، مجھے چھوڑو، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اس کے بعد آپ نے ایک مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اس کے بعد سجدے میں روئے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. پھر کروٹ لے کر لیٹ گئے، یہاں تک کہ بلال صبح کی نماز کے لیے اطلاع دینے حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 11، آیت نمبر 190. بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے دلائل ہیں. پھر فرمایا، اس شخص کے لیے تباہی ہو جو یہ آیت پڑھے اور اس میں فکر نہ کرے. اور یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے جس کو عطا نے روایت کیا ہے. کسی شخص نے اوزائی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ان آیات میں تفکر کی حد کیا ہے؟ فرمایا، انہیں پڑھنا اور سمجھنا. محمد ابن الواسے کہتے ہیں کہ بصرے کا ایک شخص ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام ذر کے پاس آیا اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عبادت کی کیفیت دریافت کی. انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دن بھر گھر کے ایک کونے میں بیٹھے فکر کیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ساعت کا فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں تو اپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھتا ہے. حضرت ابراہیم سے کسی نے عرض کیا کہ آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ فکر عقل کا مغز ہے. حضرت سفیان ابن عینیہ مثال میں بکثرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اذا المرء کانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، اگر انسان کو فکر میسر ہو تو وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کر سکتا ہے. طاؤس فرماتے ہیں کہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا روح اللہ، آج روئے زمین پر کوئی شخص آپ جیسا بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص میری طرح ہے جس کی گفتگو ذکر ہو، جس کا سکوت فکر ہو اور جس کی نظر عبرت ہو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے کلام میں حکمت نہ ہو وہ لغو ہے، جس کے سکوت میں فکر نہ ہو وہ سہو ہے، اور جس کی نظر میں عبرت نہ ہو وہ لہو ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 146. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے دلوں کو فکر سے باز رکھتا ہوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دو. لوگوں نے عرض کیا، آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ فرمایا، قرآن کریم میں دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ ایک عورت جو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ایک جنگل میں رہا کرتی تھی، کہتی تھی کہ اگر متفکرین کے قلوب اپنے فکر کے ذریعے اس خیر کا مشاہدہ کر لیں جو آخرت کے حجابوں میں ان کے لیے مخفی ہے، تو دنیا کی کوئی لذت ان کے لیے معاف نہ ہو اور نہ دنیا میں ان کی آنکھ کو قرار ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام دیر تک تنہائی میں بیٹھے رہتے، ان کا آقا ان کے پاس آتا اور کہتا کہ تو ہمیشہ تنہا بیٹھا رہتا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کچھ دل لگے۔ حضرت لقمان جواب دیتے کہ دیر تک تنہا بیٹھنے سے اچھی طرح فکر کرنے کا موقع ملتا ہے اور طول فکر سے جنت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی دیر تک فکر کیا اس نے علم حاصل کیا، اور جس نے علم حاصل کیا اس نے عمل کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ ایک دن عبداللہ ابن المبارک نے سہل ابن علی سے پوچھا کہ کہاں تک پہنچے، وہ اس وقت خاموش بیٹھے فکر کر رہے تھے، انہوں نے جواب دیا صراط تک۔ بشر کہتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں غور کریں تو کبھی اس کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فکر کے ساتھ دو معتدل رکعتیں بے دلی کے ساتھ تمام رات کے قیام سے افضل ہیں۔ ابو شریح کہیں جا رہے تھے، اچانک راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے اور منہ پر چادر ڈال کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا مجھے اپنے عمر کے ضیاع، اعمال کی قلت اور موت کی قربت کا خیال آ گیا تھا۔ حضرت ابو سلیمان کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو رونے کا اور قلوب کو فکر کا عادی بناؤ۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی فکر کرنا آخرت سے حجاب ہے اور اہل ولایت کے لیے عذاب ہے، اور فکر آخرت سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور قلوب کو زندگی ملتی ہے۔ حاتم کہتے ہیں کہ عبرت سے علم زیادہ ہوتا ہے، ذکر سے محبت بڑھتی ہے اور فکر سے خوف زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر میں فکر عمل کا باعث ہوتا ہے اور شر پر ندامت اس کے ترک کا سبب ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں یہ کلمات نازل فرمائے ہیں کہ میں کسی حکیم کا کلام قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے ارادے اور خواہش کو دیکھتا ہوں، اگر اس کا ارادہ اور خواہش میرے لیے ہوتا ہے تو میں اس کی خاموشی کو فکر اور اس کے کلام کو حمد بنا دیتا ہوں، اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ بولے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عقل ذکر سے فکر کے اور فکر سے ذکر کے عادی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قلوب حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔ اسحاق ابن خلف کہتے ہیں کہ ایک رات جب کہ چاند پوری طرح روشن تھا، حضرت داؤد تائی گھر کی چھت پر تھے، وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگے اور زمین و آسمان کے ملکوت میں غور کرنے لگے اور رونے لگے، اور روتے روتے اپنے ایک پڑوسی کے گھر میں جا گرے۔ آپ کا پڑوسی برہنہ جسم اپنے بستر سے کود کر کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے یہ خیال کیا کہ کوئی چور گھر میں گھس آیا ہے، مگر جب اس کی نظر داؤد تائی پر پڑی تو تلوار میان میں رکھ لی اور کہنے لگا کہ آپ کو کس نے گرا دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے گرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہترین اور اعلیٰ مجلس وہ ہے جس میں میدان توحید میں فکر کے گھوڑے دوڑائے جائیں، نسیم معرفت کا لطف لیا جائے اور بحر محبت سے شراب محبت پی جائے اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کے ساتھ نظر کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان مجالس کی کیا تعریف کی جائے، وہ نہایت اعلیٰ ہیں اور وہ شراب نہایت لذیذ شیریں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام پر خاموشی سے اور استنباط پر فکر سے مدد لو۔ یہ بھی فرمایا کہ امور میں صحیح طور پر نظر کرنا مغالطہ سے بچاتا ہے، رائے میں پختگی ندامت سے محفوظ رکھتی ہے، غور و فکر سے آدمی کو دانائی اور احتیاط حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ عقل مندوں سے مشورہ کرنا مستقل مزاجی اور پختہ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عزم کرنے سے پہلے فکر کرو اور عمل سے پہلے غور کرو اور اقدام سے پہلے مشورہ کر لو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فضائل چار ہیں: ایک حکمت، اس کا قوام فکر ہے، دوسری غفلت، اس کا قوام شہوت ہے، تیسری قوت، اس کا قوام غضب ہے، اور چوتھی عدل، اس کا قوام نفسانی قوتوں میں اعتدال ہے۔ فکر کے متعلق علماء کے یہ اقوال ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی فکر کی حقیقت اور امور فکر پر روشنی نہیں ڈالی۔ فکر کی حقیقت اور اس کا ثمرہ۔ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو معرفتیں حاضر ہوں تاکہ ان سے تیسری معرفت پیدا ہو، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی طرح اس امر کی معرفت حاصل ہو جائے کہ آخرت کا اختیار کرنا دنیا سے بہتر ہے، تو اس معرفت کے طریقے یہ ہیں: ایک تو یہ ہے کہ کسی دوسرے سے سنے کہ آخرت کو ترجیح دینا دنیا کو ترجیح دینے سے بہتر ہے، اس کی تقلید کرے اور حقیقت امر سے واقف ہوئے بغیر اس کی تصدیق کرے، اور اپنے عمل سے محض کہنے والے پر اعتماد کرتے ہوئے ترجیح آخرت کی طرف مائل ہو، اسے تقلید کہتے ہیں، معرفت نہیں کہتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ جانے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اسے ترجیح دینا بہتر ہے، پھر یہ جانے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ان دونوں معرفتوں سے تیسری معرفت یہ حاصل ہوگی کہ آخرت کو ترجیح دینا بہتر ہے۔ اس معرفت کا تحقق سابقہ دونوں معرفتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں معرفتوں کا قلب میں اس لیے حاضر کرنا کہ ان سے تیسری معرفت حاصل ہوگی تفکر، اعتبار تذکر، نظر، تامل اور تدبر کہلاتا ہے۔ جہاں تک تدبر، تامل، تفکر کا سوال ہے، یہ ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ ہیں، اور تذکر، اعتبار اور نظر کے معانی الگ الگ ہیں، اگرچہ مسمی ایک ہے، جیسے صارف، محند اور سیف کا اطلاق ایک ہی چیز پر ہوتا ہے، لیکن اعتبارات مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صارم اس تلوار کو کہتے ہیں جو کاٹنے والی ہو، اور محند اس تلوار کو جو ہندوستان میں بنی ہو، اور سیف مطلق تلوار کو کہتے ہیں، کوئی زائد امر اس سے سمجھا نہیں جاتا۔ اسی طرح لفظ اعتباء کا اطلاق ان دو معرفتوں پر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان سے تیسری معرفت تک پہنچا جائے، اور اگر تیسری معرفت تک پہنچنا ممکن نہ ہو بلکہ دونوں معرفتوں پر ٹھہر جائے تو اسے تذکر کہتے ہیں، اعتبار نہیں کہتے۔ اور نظر و تفکر کا اطلاق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ آدمی میں تیسری معرفت کی طلب ہو۔ جو شخص میں تیسری معرفت کی طلب نہیں ہوتی اسے ناظر یا متفکر نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ہر متفکر متذکر ہوتا ہے، لیکن ہر متذکر متفکر نہیں ہو سکتا۔ تذکار کا فائدہ یہ ہے کہ قلب پر معارف کی تکرار ہو تاکہ وہ اچھی طرح راسخ ہو جائیں اور قلب سے محو نہ ہوں۔ تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم زیادہ ہو اور ایسی معرفت حاصل ہو جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ تذکر اور تفکر میں یہ فرق ہے، جب معارف قلب میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ترکیب پاتے ہیں تو ان سے ایک اور معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک معرفت دوسری معرفت کا ثمرہ ہوتی ہے، اور جب وہ نئی معرفت کسی دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے ایک اور ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ نتائج و ثمرات علوم و معارف اور فکر اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت اس سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے یا موانع سے یہ راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ اس شخص کے لیے مفید ہے جو علوم سے ثمرہ حاصل کرتا ہو اور طریقے تفکر سے واقفیت رکھتا ہو۔ اکثر لوگ علم کی کثرت سے محروم ہیں کیونکہ ان کے پاس راس المال نہیں ہے۔ یعنی وہ معارف نہیں ہیں جن سے دوسرے معارف پیدا ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس سامان تجارت نہ ہو اور وہ نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جائے. کبھی آدمی کے پاس راس المال بھی ہوتا ہے لیکن وہ فن تجارت سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتا, اس لیے نفع نہیں کما پاتا. اس طرح بعض لوگوں کے پاس معارف و علوم کا راس المال ہوتا ہے لیکن وہ ان کے صحیح استعمال سے واقف نہیں ہوتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ ان معارف کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ترکیب دیا جائے کہ دوسرے معارف حاصل ہوں, اس لیے اپنے راس المال میں زیادتی نہیں کر پاتے. راس المال کو استعمال کرنے کا طریقہ اور ایک معرفت سے دوسری معرفت اخذ کرنے کا طریقہ بھی نور الہی کے ذریعے دل میں فطری طور پر منکشف ہو جاتا ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام پر منکشف تھا. لیکن یہ صورت اب بہت کمیاب اور نادر الوقوع ہے اور کبھی مشق کرنے اور سیکھنے سے آ جاتا ہے. عام طور پر یہی صورت پائی جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متفکر کو معارف حاصل ہوتے ہیں اور وہ ان کے ثمرات بھی رکھتا ہے لیکن اسے حاصل کرنے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور نہ وہ اسے بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے کیونکہ اسے بیان کا فن نہیں آتا. چنانچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے لیکن اگر ان سے اس معرفت کا سبب دریافت کیا جائے تو وہ اسے بیان نہ کر سکیں, حالانکہ یہ معرفت سابقہ دونوں معرفتوں کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے. یعنی باقی رہنے والی چیز کو ترجیح ملنی چاہیے اور آخرت باقی رہنے والی ہے, اور ان دونوں معرفتوں کے بعد یہ معرفت سامنے آئی کہ آخرت کو ترجیح ملنی چاہیے. فکر کے ثمرات. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فکر کے معنی دل میں دو معرفتوں کا حاضر کرنا ہے تاکہ ان سے تیسری معرفت حاصل ہو. فکر کے ثمرات علوم, احوال اور اعمال تینوں ہی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا خاص ثمرہ صرف علم ہی ہے. ہاں, جب علم قلب میں حاصل ہوتا ہے تو قلب کی حالت بدل جاتی ہے, اور جب قلب کی حالت بدلتی ہے تو جوارح کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں. گویا عمل حال کے تابع ہے اور حال علم کے تابع ہے, اور عمل اور علم فکر کے تابع ہے. فکر ہی تمام خیرات کا مبدا اور ان کی کنجی ہے, اور اس سے فکر کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فکر ذکر سے افضل ہے کیونکہ فکر میں ذکر بھی ہے اور ذکر سے زائد بھی ہے. تاہم ذکر قلب عمل قلب تاہم ذکر قلب عمل جوارح سے بہتر ہے, بلکہ اشرف ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں عمل بھی ہو. بہرحال فکر تمام اعمال سے افضل ہے, اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ساعت کا فکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. بعض اکابر کہتے ہیں کہ مفکر وہ ہے جو قلب کو بری چیزوں سے پسندیدہ چیزوں کی طرف منتقل کر دے اور حرص سے زہد اور قناعت کی طرف پھیر دے. بعض کہتے ہیں کہ فکر مشاہدے اور تقوی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے, لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکر, پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 113. شاید وہ لوگ ڈر جائیں اور یہ قرآن ان کے لیے کسی قدر تو سمجھ پیدا کر دے. اگر تم فکر کے ذریعے تغیر حال کی کیفیت جاننا چاہتے ہو تو اس کی مثال وہی ہے جو ہم آخرت کے سلسلے میں پہلے لکھ چکے ہیں. اس مثال میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا بہتر ہے. جب یہ معرفت یقینی طور پر ہمارے قلوب میں راسخ ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود آخرت کی محبت اور دنیا میں زہد کی طرف مائل ہوتے ہیں. اسی میلان کو ہم نے حال سے تعبیر کیا ہے. اس معرفت سے پہلے دل کا حال یہ تھا کہ وہ عاجلہ یعنی دنیا کو پسند کرتا تھا اور اس کی طرف مائل تھا اور آخرت سے متنفر تھا اور اس کی طرف بہت کم التفات کرتا تھا, لیکن جب یہ معرفت حاصل ہوئی تو دل کا حال یکسر بدل گیا. اس کے ارادے اور رغبت میں تغیر ہو گیا. پھر ارادے کے تغیر نے جوارح کو مجبور کیا کہ وہ دنیا کو ایک طرف ڈالیں اور آخرت کے اعمال پر راغب ہوں. فکر کے پانچ درجات، یہاں پانچ درجات ہیں، ایک تذکر، اس کے معنی ہیں قلب میں دونوں معرفتوں کو حاضر کرنا، دوسرا تفکر یعنی وہ معرفت حاصل کرنا جو پہلی دونوں معرفتوں سے مقصود ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ معرفت مطلوبہ حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے قلب کو منور کیا جائے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ قلب نور معرفت کے بعد سابقہ حالت سے متغیر ہو جائے، اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ جوارح قلب کی اس کے تغیر پذیر احوال کے مطابق خدمت کریں، جس طرح پتھر لوہے پر مارا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے اور آگ سے تاریک جگہ میں روشنی پھیلتی ہے اور آنکھ دیکھنے لگتی ہے جبکہ اس سے پہلے اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور اعضاء عمل کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں، یہی حال نور معرفت کے چکماق کا ہے، اور اس چکماق کا نام فکر ہے، یہ فکر دو معرفتوں کو جمع کرتا ہے، جیسے وہاں آگ اور پتھر دونوں جمع ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک مخصوص ترکیب پیدا کی جاتی ہے، جس طرح لوہے پر پتھر کو مخصوص طریقے پر مارا جاتا ہے اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح لوہے سے آگ پیدا ہوتی ہے اور اس نور کی وجہ سے قلب متغیر ہو جاتا ہے اور اس طرف مائل ہو جاتا ہے جس طرف پہلے مائل نہیں تھا، جیسے آگ کی روشنی میں آنکھ ان چیزوں کو دیکھتی ہے جنہیں روشنی سے پہلے نہیں دیکھتی تھی۔ بہرحال فکر کے ثمرات علوم اور احوال دونوں ہیں، یہ علوم کی کوئی انتہا ہے اور نہ ان احوال کی کوئی حد ہے جو قلب پر وارد ہوتے ہیں، اسی لیے اگر کوئی سالک یہ چاہے کہ وہ ان امور کا احاطہ کر سکے جن میں فکر کی گنجائش ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اس لیے کہ مواقع فکر بے شمار ہیں اور اس کے ثمرات کی کوئی انتہا نہیں ہے، تاہم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ تمام مواقع فکر ضبط تحریر میں آ جائیں جو مہمات علوم دین سے متعلق ہیں یا ان احوال سے جن کا تعلق سالکین کے مقامات سے ہے، لیکن یہ ایک اجمالی ضبط ہوگا کیونکہ تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام علوم کی شرح کریں، اس کتاب کے مختلف ابواب دراصل انہی علوم و احوال میں سے بعض کی شرحیں ہیں، کیونکہ ان میں وہ علوم بیان کیے گئے ہیں جو مخصوص افکار سے مستفاد ہوتے ہیں، ہم بطور اشارہ بیان کریں گے تاکہ فکر کے مواقع پر اطلاع ہو جائے۔ مواقع فکر یا فکر کی راہیں، جاننا چاہیے کہ فکر کبھی ایسے امر میں ہوتا ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اور کبھی ایسے امر میں جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، ہماری غرض متعلقات دین سے ہے اس لیے ہم غیر متعلق چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور دین سے ہماری مراد وہ معاملہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، بندے کے تمام افکار یا تو خود بندے سے اس کی صفات اور احوال سے متعلق ہوتے ہیں یا معبود اور اس کی صفات و افعال سے متعلق ہوتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ افکار ان دو قسموں سے تجاوز کر سکیں، جن افکار کا تعلق بندے سے ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ ان احوال و صفات میں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یا ایسے احوال و صفات میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، ان دونوں قسموں کے علاوہ کسی میں فکر کی حاجت ہی نہیں ہے، اور جن افکار کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے یا تو وہ اس کی ذات و صفات اور اسماء حسنہ میں ہوتے ہیں یا اس کے افعال ملک و ملکوت اور زمین و آسمان اور ان چیزوں میں ہوتے ہیں، گویا فکر ان چار قسموں میں منحصر ہے، اس کی کیفیت ذیل کی مثال سے بخوبی واضح ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہیں اور اس کی ملاقات کے مشتاق ہیں، ان کا حال اس عشاق کے حال سے زیادہ مشابہ ہے، ہم ایک عاشق صادق فرض کیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص عشق میں اپنے پورے وجود سے مستغرق ہوتا ہے، اس کا فکر یا تو معشوق سے متعلق ہوتا ہے یا اپنے نفس سے۔ اگر معشوق کا فکر کرتا ہے تو اس کے جمال اور خوبصورتی میں فکر کرتا ہے یا اس کی ذات میں فکر کرتا ہے تاکہ اس فکر سے لذت حاصل کرے، یا اس کے ان اوصاف میں فکر کرتا ہے جو اس کی خوبی اور کمال تصور کیے جاتے ہیں تاکہ اس فکر سے لذت اور بڑھ جائے، اور اگر اپنے نفس میں فکر کرتا ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اپنے ان اوصاف میں فکر کرتا ہے جو محبوب کے نزدیک اچھے نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اس کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، یا ان اوصاف میں فکر کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہیں اور ان کے باعث محبوب کا زیادہ التفات حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان امور کے علاوہ کسی امر میں فکر کرنا عشق سے خارج ہے اور نقصان کا باعث ہے، اس لیے کہ عاشق صادق وہ ہے جو معشوق کی محبت میں پوری طرح ڈوبا رہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں کسی دوسرے خیال و فکر کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے عاشق کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کی نظر و فکر بھی محبوب سے متجاوز نہ ہونی چاہیے۔ پہلی قسم، متعلقات نفس۔ جب تک بندے کا فکر مذکورہ بالا چاروں قسموں میں منحصر رہتا ہے وہ محبت کے مقتضی سے جدا نہیں ہوتا۔ اب ہم ان چاروں قسموں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے قسم اول پر نظر ڈالیے، یعنی اپنے نفس کے احوال اور صفات میں فکر کرنا تاکہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ اس فکر کا تعلق علم معاملہ سے ہے جو اس کتاب میں مقصود ہے، اور دوسری قسم کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے۔ پھر وہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہوں دو طرح کے ہیں، ظاہری جیسے طاعات اور معاصی، اور باطنی جیسے نجات دینے والی یا ہلاک کرنے والی صفات۔ ان کا محل قلب ہے، اس کی تفصیل ہم نے احیاء علوم کی تیسری اور چوتھی جلد میں کی ہے۔ پھر طاعات اور معاصی میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ اعضاء سے ہے، اور بعض کا تعلق پورے بدن سے ہے، جیسے میدان جنگ سے فرار، والدین کی نافرمانی، حرام جگہ پر رہنا۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان میں تین طرح سے فکر کرنا چاہیے، ایک تو اس طرح کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں یا نہیں۔ بسا اوقات آدمی پر کسی چیز کی کراہت ایک دم واضح نہیں ہوتی بلکہ دقت نظر سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوسرا فکر یہ کرے کہ اگر یہ امور اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرا فکر یہ کہ اس مکروہ کے ساتھ وہ فی الحال متصف ہے کہ اسے چھوڑ دے، یا مستقبل میں متصف ہونے والا ہے کہ اس سے باز رہے، یا ماضی میں رہ چکا ہے کہ اس کی تلافی کرے۔ اسی طرح محبوب چیزوں میں بھی تین طرح سے فکر کرنا چاہیے۔ اگر ان تمام قسموں کو جمع کیا جائے تو فکر کی راہیں 100 سے تجاوز کر جاتی ہیں، اور بندہ کو ان سب میں یا ان میں سے اکثر میں فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان قسموں کا الگ الگ جائزہ لینا طوالت طلب ہے۔ ہم نے اس قسم کو چار انواع میں منحصر کر دیا ہے: طاعات معاصی مہلک صفات، طاعات معاصی مہلک صفات، اور نجات دینے والی صفات۔ ہم ہر نوع میں ایک مثال ذکر کریں گے تاکہ مرید ان پر تمام اقسام کو قیاس کر سکے، اور اس پر فکر کا دروازہ وا ہو سکے، اور اس کا میدان وسیع ہو سکے۔ نوع اول، معاصی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز صبح کو اپنے ساتوں اعضاء پر تفصیلی اور باقی جسم میں اجمالی تفتیش کرے۔ اگر وہ فی الحال معصیت میں ملوث ہوں تو اسے ترک کر دے، اور اگر کل ملوث ہو چکے ہیں تو اس کا تدارک کرے، اور اگر کل کو اس میں ملوث ہونے والے ہیں تو اس سے بچنے اور دور رہنے کی تیاری کرے۔ مثال کے طور پر زبان کا جائزہ لے، اور یہ تصور کرے کہ زبان غیبت، جھوٹ، خود ستائی اور دوسروں کے استہزا، قطع کلامی، دوسروں کو برا کہنے اور لایعنی امور میں دخل دینے میں لگی رہتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں یہ اعتقاد راسخ کر لے کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، پھر قرآن و سنت کی آیات و روایات میں غور کرے جو شدید عذاب پر دلالت کرتی ہیں، پھر یہ دیکھے کہ وہ اپنے گناہوں کے باعث اس عذاب شدید کا مستحق بننے والا ہے، اس کے بعد یہ فکر کرے کہ وہ ان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے، اور یہ جانے کہ ان گناہوں سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گوشہ نشینی، خلوت اور تنہائی اختیار کرے، اور ایسے نیک اور متقی شخص کی ہم نشینی اختیار کرے جو ہر اس کلام پر تیری گرفت کر سکے جو اللہ کو ناپسند ہے، یا دوسروں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اپنے منہ میں کنکر رکھ لے تاکہ زبان غلط باتوں سے رکی رہے، اور یہ یاد رہے کہ زبان کی آفات سے بچنے کے لیے یہ کنکر منہ میں رکھا گیا ہے، زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کان کے متعلق فکر کرے کہ اس کے ذریعے غیبت، جھوٹ، لغو گفتگو، بےہودہ اور بدعت کی باتیں سنی جاتی ہیں، یہ باتیں عام ہیں اور زید و عمر کسی سے بھی سننے میں آ سکتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خلوت نشین ہو کر یا نہیں عن المنکر کے ذریعے، یعنی اگر کسی کو کان کی برائی میں مبتلا دیکھے تو اسے منع کر دے۔ پیٹ کے بارے میں یہ فکر کرے کہ اس کی معصیت کھانے پینے کے باب میں ہوتی ہے، کبھی تو زیادہ کھا کر اگرچہ وہ حلال غذا حلال ہو، کیونکہ زیادہ کھانا بھی اللہ کو ناپسند ہے، اس سے شہوت کو تقویت ملتی ہے، اور شہوت دشمن خدا شیطان کا ہتھیار ہے، اور کبھی حرام اور مشتبہ غذا کھا کر پیٹ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی غذا کہاں سے حاصل ہو رہی ہے، پیٹ کی برائی سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بات صرف غذا ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ لباس اور مکان کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اسے حلال ذرائع سے میسر ہوئی ہیں یا حرام و مشتبہ ذرائع سے۔ اپنے ذرائع آمدنی کے متعلق بھی فکر کرے کہ وہ جائز ہیں یا نہیں، اگر ناجائز ہوں تو جائز ذرائع آمدنی کے باب میں فکر کرے اور ان ذرائع سے اپنا رزق حاصل کرنے کی تدبیر سوچے، اور یہ دیکھے کہ وہ حرام امور سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ اپنے نفس کو باور کرائے کہ عقل حرام کی موجودگی میں تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، عبادات کی بنیاد عقل حلال پر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے کپڑے کی قیمت ایک درہم حرام ہو، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمام اعضاء میں اسی طرح فکر کرے، جو کچھ یہاں بیان کر دیا گیا ہے وہ بہت کافی ہے۔ امید ہے جو شخص تفکر کے ذریعے ان احوال کے صحیح اور حقیقی معرفت حاصل کرے گا وہ دن بھر اعضاء کی نگرانی رکھے گا، اور اس نگرانی کی وجہ سے اعضاء گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ نوع ثانی طاعات، سالک کو چاہیے کہ وہ پہلے ان اعمال میں فکر کرے جو اس پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی وہ انہیں کس طرح ادا کرے، نقص اور کوتاہی سے کس طرح محفوظ رکھے، اور اگر ان میں نقص پیدا ہو جائے تو نوافل کے ذریعے ان کی تلافی کس طرح کرے، پھر ہر عضو کا الگ الگ جائزہ لے اور ان اعمال میں فکر کرے جو اللہ کو پسند ہیں اور جن کا تعلق اس کے اعضاء سے ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ آنکھ عبرت کے مناظر دیکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے ذریعے آسمان و زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اس پر قادر ہوں کہ آنکھ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطالعے میں مشغول کر سکوں، پھر میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ میں اس پر بھی قادر ہوں کہ فلاں اطاعت گزار بندے کو تعظیم کی نظروں سے دیکھوں اور اس کے دل میں خوشی پیدا کروں، اور اس پر بھی قادر ہوں کہ فلاں فاسق کو حقارت کی نظر سے دیکھوں اور اس طرح اسے معصیت سے باز رکھنے کی کوشش کروں، پھر میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح اپنے کانوں کے متعلق یہ کہے کہ میں ان کے ذریعے مظلوم کی فریاد بھی سن سکتا ہوں، حکمت علم اور قرأت و ذکر بھی سننے پر قادر ہوں، پھر میں کیوں اسے انہیں بیکار کیے ہوئے ہوں؟ اللہ نے مجھے کانوں کی نعمت اس لیے دی ہے کہ میں انہیں نیکی کا ذریعہ بنا کر اس نعمت پر اس کا شکر ادا کروں، لیکن میں انہیں ضائع یا معطل کر کے کفران نعمت کرتا ہوں. اسی طرح زبان میں فکر کرے اور یہ کہے کہ میں تعلیم وعظ، اہل صلاح سے اظہار تعلق، فقراء کے احوال کے بارے میں سوال کرنے پر قادر ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کی قدرت بھی عطا کی ہے کہ اچھی بات کہہ کر نیک زید اور عالم عمر کے قلوب کو خوش کر سکوں. ہر اچھی بات ایک صدقہ ہے. اسی طرح اپنے مال کے متعلق بھی فکر کرے کہ میں اپنا مال فلاں کو صدقہ دے سکتا ہوں، میں فی الوقت اس کا محتاج نہیں ہوں، جب مجھے ضرورت ہوگی اللہ تعالی مجھے اسی طرح کا دوسرا مال عطا کر دے گا، اور اگر مجھے فی الحال بھی اس مال کی ضرورت ہے تب بھی یہ مال دوسرے کو صدقہ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ضرورت کے ہوتے ہوئے ایثار کرنا بڑے ثواب کا کام ہے اور میں مال سے زیادہ اس ثواب کا محتاج ہوں. اپنے تمام اعضاء، تمام جسم، تمام مال و دولت، بلکہ اپنے تمام جانوروں، غلاموں اور بچوں کا اسی طرح جائزہ لے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کے اسباب و آلات ہیں اور وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے. اپنی دقت فکر کے ذریعے اطاعت کی ممکنہ صورتیں تلاش کرے، پھر ان امور کی جستجو کرے جن کی وجہ سے طاعت کی ترغیب ہو، پھر نیت کے خلوص میں فکر کرے تاکہ عمل ہر طرح سے پاکیزہ اور ستھرا ہو. نوع ثالث، صفات مہلک. تیسری نوع میں وہ مہلک صفات ہیں جن کا محل قلب ہے. جل سوم میں ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں، اور وہ ہیں غلبہ شہوت، غضب، بخل، کبر، عجب، ریا، حسد، بدزنی، غفلت اور غرور وغیرہ. اپنے دل کا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر یہ خیال ہو کہ اس کا قلب ان صفات سے پاک ہے تو اس کی آزمائش کا طریقہ سوچے اور ان علامات کی جستجو کرے جو اس کے اس خیال کی تصدیق کر سکیں. نفس اکثر و بیشتر اپنے متعلق خیر کا گمان رکھتا ہے، وہ خیر ہی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن بہت جلد وعدہ خلافی بھی کر بیٹھتا ہے. اس لیے اگر کسی شخص کا نفس تواضع اور کبر سے برات کا مدعی ہو تو بازار میں لکڑیوں کا گٹھر سر پر رکھ کر اس کی آزمائش کرنی چاہیے، جیسا کہ پچھلے لوگ اپنے نفس کا اسی طرح امتحان لیا کرتے تھے. اگر کسی شخص کا نفس علم کا دعویٰ کرے تو اسے غصہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرو اور کوئی ایسی بات کہہ کر دیکھو جس سے اسے غصہ آ جائے، پھر یہ دیکھو کہ وہ اپنا غصہ پیتا ہے یا نہیں. تمام صفات میں اسی طرح کرنا چاہیے. اس فکر کا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا دل ناپسندیدہ صفات سے متصف ہے یا نہیں. اس کی کچھ علامات ہیں جو ہم نے تیسری جلد میں بیان کی ہیں. اگر علامات سے ان صفات کی موجودگی ثابت ہوتی ہو تو ان امور میں فکر کرے جن سے یہ صفات بری معلوم ہوں، اور یہ واضح ہو جائے کہ ان صفات کا منبع جہالت، غفلت اور باطن کی خباثت ہے. مثلاً کوئی شخص اپنے اعمال کے عجب میں مبتلا ہو، اسے اس طرح فکر کرنا چاہیے کہ میرا عمل میرے جسم، اعضاء، قدرت اور ارادے سے ظہور پذیر ہوا ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق نہ مجھ سے ہے اور نہ یہ چیزیں میرے اختیار کی ہیں، بلکہ میری طرح ان چیزوں کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور مجھ پر اپنا فضل و احسان فرمایا ہے. گویا اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے میرے اعضاء پیدا کیے ہیں، اسی نے میری قدرت اور ارادہ کو پیدا کیا ہے، اسی نے اپنی قدرت سے میرے اعضاء کو حرکت دی ہے. نہ میں اپنے آپ پر عجب کر سکتا ہوں اور نہ اپنے عمل پر. میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں از خود کھڑا ہو سکوں. اگر کسی شخص کو اپنے نفس میں کبر کا احساس ہو تو اسے اس کی حماقت پر مطلع کرے اور اسے سمجھائے کہ تو اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے. بڑا تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور یہ بات موت کے بعد معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بڑا ہے. بہت سے کافر موت سے کچھ پہلے مشرف با ایمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن کر موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے. جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ کبر مہلک ہے اور اس کی اصل حماقت ہے تو اس کے علاج کی فکر کرے اور اس مرض کے ازالے کے لیے یہ تدبیر کرے کہ متوازعین کے طور پر طریقے اپنائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے نفس میں کھانے کی شہوت اور اس کی حرص ہو تو یہ سوچے کہ یہ بہائم کی صفت ہے۔ اگر شہوت طعام یا شہوت جمع میں کوئی کمال ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی صفت ہوتی، جیسے علم اور قدرت۔ بہائم کو اس کے ساتھ متصف نہ کیا جاتا۔ جس شخص پر یہ شہوت جس قدر غالب ہوگی اسی قدر وہ بہائم کے ساتھ مشابہ ہوگا اور ملائکہ مقربین سے دور ہوگا۔ اسی طرح غضب کے سلسلے میں اپنے نفس کو سمجھائے اور اس کے علاج کا طریقہ سوچے۔ ہم نے یہ تمام باتیں متعلقہ ابواب میں بیان کر دی ہیں۔ جو شخص اپنا دامن فکر وسیع کرنا چاہے اسے ان ابواب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نوع رابع، صفات منجیہ۔ نجات دینے والی صفات ہیں توبہ، گناہوں پر ندامت، مصائب پر صبر، نعمتوں پر شکر، خوف، رجا، زہد فی الدنیا، اخلاص، اطاعات میں صدق، اللہ کی محبت، اس کی تعظیم، اس کے افعال پر رضا، شوق، خضوع اور تواضع۔ یہ تمام صفات ہم نے اس جلد میں بیان کی ہیں اور ان صفات کے اسباب و علامات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ وہ ہر روز اپنے دل پر نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرنے والی صفات میں سے کون سی صفت کی اسے ضرورت ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسے فلاں صفت کی ضرورت ہے تو یہ سوچے کہ یہ صفات احوال ہیں اور احوال علوم کا ثمرہ ہوتے ہیں اور علوم افکار کا۔ چنانچہ اگر وہ اپنے نفس کے لیے توبہ اور ندامت کے احوال کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے گناہوں کا جائزہ لے، ان میں فکر کرے اور نفس پر ان سب کو مجتمع کر دے اور دل میں ان کو بڑا جانے، پھر اس وعید اور تشدید پر نظر ڈالے جو گناہوں کے سلسلے میں شریعت میں وارد ہوئی ہیں اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا ہے۔ یہ فکر اس وقت تک کرے جب تک دل میں ندامت کا حال پیدا نہ ہو جائے، اور اگر دل میں شکر کا حال پیدا کرنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات کا مطالعہ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ نے اس کے گناہوں پر اپنا سطر جمیل ڈالے رکھا ہے۔ اس فکر کی تشریح ہم نے کتاب و شکر میں کی ہے، وہاں مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب محبت اور شوق کا حال پیدا کرنا چاہتا ہو تو اللہ کے جلال و جمال اور عظمت و کبریائی میں فکر کرے اور وہ اس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتوں پر نظر ڈالے اور اس کی عمدہ صفتوں کو دیکھے، پھر اس کے جلال و جمال میں غور کرے۔ کتاب الفکر کے دوسرے باب میں اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ خوف کا حال پیدا کرنا ہو تو پہلے اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں پر نظر ڈالے، پھر موت اور ما بعد الموت کے واقعات و مناظر میں فکر کرے کہ موت سے پہلے سکرات موت طاری ہوتے ہیں، مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر کے عذاب، اس کے سانپ بچھوؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے بارے میں سوچے، پھر سور پھونکا جائے گا اور محشر برپا ہوگا۔ اس دن کی دہشت اور حساب کتاب کی شدت کے متعلق فکر کرے، وہاں ذرہ ذرہ کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر سے گزرنے میں یہ خطرہ ہے کہ اگر بائیں طرف کو گرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا اور دائیں طرف کو گیا تو جنت والوں میں سے ہوگا۔ قیامت کے احوال کے بعد جہنم کا تصور کرے کہ اس کے مختلف طبقات ہیں، ان میں گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے گرز، توق و سلاسل اور پیپ اور مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ مزید برآں فرشتوں کی خوفناک اور دہشت زدہ کرنے والی صورتیں ہیں۔ یہ فرشتے دوزخیوں کی کھالیں بدلنے پر معمور ہیں جب وہ گل سڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ فرشتے اسے پھر اندر دھکیل دیں گے اور دور کھڑے ہو کر اس کی چیخیں اور آہو بکا کی آواز سنیں گے۔ دوزخ کے متعلق قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ذہن میں حاضر کرے، اگر رجا کا حال پیدا کرنا ہو تو جنت کی نعمتوں، راحتوں، باغوں، درختوں، نہروں، حوروں اور غلاموں کے متعلق سوچے کہ وہاں کی ہر نعمت لازوال اور ہر آسائش ابدی ہے۔ اس فکر کا یہی طریقہ ہے کہ جس سے دل میں عمدہ احوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ صفات ذمیمہ سے پاک ہوتا ہے۔ ہم نے ان احوال میں سے ہر حال پر الگ الگ گفتگو کی ہے، اس سے تفصیل فکر پر مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام احوال کو کسی ایک مجموعہ کتاب میں دیکھنے کا خواہاں ہو تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی کتاب جامع اور نفع دینے والی نہیں ہے۔ اس میں تمام مقامات اور حالات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے شفا ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں ہیں جن سے خوف، رجا، صبر، شکر، محبت، شوق اور دوسرے احوال پیدا ہوتے ہیں، اور جو انسان کو اوصاف ذمیمہ سے روکتی ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس عظیم، نافع اور جامع کتاب کا مطالعہ کرے اور ان آیات کو بار بار پڑھے جن میں اسے ہر لمحہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ایک آیت 100 بار پڑھنی پڑے، فکر کے ساتھ ایک آیت کا پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تدبر اور تفکر کے بغیر پورا قرآن کریم پڑھ لیا جائے، ہر ہر آیت پر ٹھہرے اور تامل کرے۔ اگرچہ تامل کرنے میں پوری رات گزر جائے، اس کے ہر کلمے میں بے شمار اسرار اور رموز پنہا ہیں، اور ان پر صرف وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جو صدق معاملہ کے بعد صفائے قلب کے ساتھ فکر دقیق سے کام لے۔ قرآن کریم کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ اور احادیث مقدسہ کا بھی مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ آپ کا ہر کلمہ حکمتوں کا سمندر ہے۔ اگر کوئی عالم ان میں صحیح طور پر تعامل کرے تو وہ زندگی بھر اپنا سلسلہ فکر و تدبر منقطع نہیں کر سکتا۔ ایک آیت یا ایک حدیث شریف کی شرح کے لیے زخیم دفاتر ناکافی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان روح القدس نفث فی روئی احبب ما احببت فانک مفارقه اوعش ما شئت فانک میت وعمل ما شئت فانک مجزن به۔ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ جس چیز کو چاہیں محبوب رکھیں، اس سے جدا ضرور ہوں گے، اور جتنا چاہیں زندہ رہیں، انتقال ضرور فرمائیں گے، اور جو چاہیں عمل کریں، اس کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ یہ کلمات اولین و آخرین کی حکمتوں کو جامع ہیں، اور ان لوگوں کو کافی ہیں جو زندگی بھر ان میں فکر و تامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ اگر وہ ان کلمات کے معانی پر مطلع ہو جائیں اور ان کے دل پر یقین کی طرح غالب آ جائیں تو وہ دنیا کی طرف ذرا بھی التفات نہ کر سکیں گے۔ علوم معاملہ میں اور بندے کی اچھی یا بری صفات میں فکر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ نو آموز سالک طریقت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو ان افکار میں مستغرق رکھے، یہاں تک کہ اس کا قلب اخلاق محمودہ اور مقامات شریفہ سے منور ہو جائے اور اس کا ظاہر و باطن مکروہات سے پاک ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ بہترین عبادت ہے، لیکن اصل مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو شخص ان امور میں مشغول ہوتا ہے وہ صدیقین کے مطلوب سے محجوب ہوتا ہے۔ صدیقین کا مطلوب اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال میں فکر کرنا اور اس فکر میں اس طرح مستغرق ہونا ہے کہ اپنے آپ سے بھی فنا ہو جائیں، یعنی اپنے نفس، اپنے احوال، اپنے مقامات اور صفات سب کچھ فراموش کر دیں۔ محبوب کے فکر میں ان کا عالم ایسا ہو جیسے کسی عاشق صادق کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے معشوق کا دیدار کرتا ہے۔ اس وقت اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے حال پر نظر ڈالے اور اپنے اوصاف پر غور کرے، بلکہ وہ تو مبہوت رہ جاتا ہے اور اپنا سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ اس شاق کی لذت کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ زیر بحث فکر کا تعلق ان امور سے ہے جو قلب کو اخلاق حسنہ سے آباد کریں تاکہ اس سے قربت اور وصال کی لذت حاصل ہو۔ اب اگر کوئی شخص تمام عمر اپنے قلب کی اصلاحی میں مصروف رہا تو اسے قرب و وصال کی لذت کب حاصل ہوگی؟ اسی لیے حضرت خواص جنگلوں میں چکراتے پھرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین ابن منصور نے ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنا حال اچھا بنانے کے لیے جنگلوں میں گھومتا پھرتا ہوں۔ حسین ابن منصور نے فرمایا کہ تم نے اپنی تمام عمر باطن کی اصلاح میں ضائع کر دی، توحید میں فنا کا درجہ کب حاصل کرو گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ واحد برحق میں فنا ہو جانا ہی طالبین کا اصل مقصود اور صدیقین کی لذت کا منتہی ہے۔ مہلک صفات سے بچنے کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی عورت نکاح کی عدت گزار کر آزاد ہو جائے، اور نجات دلانے والی صفات اختیار کرنے اور اطاعت کرنے کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی عورت اپنے خاوند کے استقبال کے لیے تیار ہو، ہاتھ منہ دھوئے، بال سنوارے تاکہ اپنے شوہر سے ملنے کے قابل ہو جائے۔ اب اگر وہ تمام عمر غیر کے نطفے سے رحم کی صفائی اور چہرے کی آرائش میں مصروف رہی تو اپنے شوہر سے کب ملے گی؟ طریق دین کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے، بشرطیے کہ تم میں ہم نشینی کی صلاحیت ہو، اور اگر تم کسی شریر غلام کی طرح ہو کہ وہ زجر و توبیخ اور مار پیٹ کے بغیر اطاعت نہیں کرتا تو اپنے بدن پر اعمال کی مشقت مت ڈالو، اس لیے کہ تمہارے اور قلب کے درمیان ایک دبیس پردہ حائل ہے۔ اعمال سے تم صرف جنت کے مستحق بن سکتے ہو، لیکن اس منصب کے اہل دوسرے ہیں جسے ہم نشین کہتے ہیں۔ بندے اور اس کے رب کے درمیان جو علوم معاملہ ہیں، ان میں فکر کا طریقہ وہ ہے جو گزشتہ سطور میں مذکور ہوا۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا دستور بنا لے اور صبح و شام اس پر عمل کرے، اور ہر وقت اپنے نفس پر اور ان صفات پر جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں اور ان احوال پر جو اللہ سے قریب کرتے ہیں غافل نہ رہے، بلکہ ہر مرید کو اپنے پاس ایک کاپی رکھنی چاہیے جس میں تمام اچھی بری صفات، تمام معاصی اور طاعات درج ہوں، اور وہ ہر دن ان پر نظر ڈال کر اپنے نفس کی آزمائش کیا کرے۔